بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ناول چاند جنگل اور لڑکی مصنف اے حمید آپ کی خدمت میں کتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ہم سنیں گے ناول کا پارٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 138 سے. مستری اور مارتھا سہم گئے. لوشیا نے حکم دیا کہ فرنیچر قالین اور دوسری چیزوں کو صاف کیا جائے. وہ خود سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بیڈ روم میں آ گئی. اسے ڈر بالکل نہیں لگ رہا تھا. وہ ایک دلیر اور نڈر خاتون تھی. ویسے بھی چونکہ اسے مکان بے حد پسند تھا اس لیے اسے دل میں طے کر رکھا تھا کہ وہ گرین ہاؤس کے بھوت کا مقابلہ کرے گی مگر اس کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گی. وہ گرین ہاؤس میں باقی زندگی بسر کرنے کا عزم کر کے آئی تھی. بیڈ روم میں ایک شاندار گدوں والا پلنگ تھا جس کا فریم کانسی کا تھا. پلنگ کی چادروں پر گرد کی موٹی تہ چڑی تھی. تپائی پر زرد چینی کا ایک منہ ہاتھ دھونے والا جگ اور زرد تسلہ پڑا تھا. بیڈ روم کی جو کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی تھی وہاں میز پر ایک لمبی دوربین رکھی تھی شاید سمندر میں آنے جانے والے جہازوں کو دور سے دیکھنے کے لیے. لوشیا نے دوربین میں سے سمندر کی طرف دیکھا. سمندر میں دور آسمان کے کناروں ترک ہلکی ہلکی لہریں اٹھ رہی تھی. آتش دان میں خدا جانے کب کی آگ جل کر راکھ ہو چکی تھی. کمرے میں ٹھنڈ تھی. کارنس پر ایک شمعدان پڑا تھا جس میں جلی ہوئی آدھی موم بتی لگی تھی. لوشیا نیچے آ گئی. اس نے مستری سے کہا آپ گاؤں جا کر کچھ آدمی اپنے ساتھ لے آئیں. میں ان سے سارے گھر کے کمروں کی صفائی کرانا چاہتی ہوں. مستری نے سر کھجاتے ہوئے کہا بیگم صاحبہ مجھے افسوس ہے گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس پورے اسرار مکان میں داخل ہونے کو کی ضرورت نہیں کرے گا. میں خود گھبرا رہا ہوں. بہتر ہے آپ مجھے بھی اجازت دے دیں. میں چار بچوں کا باپ ہوں. ابھی مجھے کچھ دیر زندہ رہنا چاہیے. خدا حافظ. یہ کہہ کر مستری چلا گیا. مارتھا اپنی مالکن کو تکنے لگی. بیگم صاحبہ بڑا توتا چشم آدمی تھا یہ مگر وہ تھا بھی تو سچا. اس گھر سے سبھی ڈرتے ہیں. لوشیا نے کہا تم تو نہیں گھبرا رہی نا. حبشی خاتمہ نے اپنے سیاہفام چہرے پر سفید سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا ہرگز نہیں مالکن ہرگز نہیں. آپ کے ساتھ کچھ ڈر نہیں لگ رہا. اصل میں مارتھا اندر سے سخت ڈر گئی تھی. نہ جانے کب بھوت ان پر حملہ کر دے. اگر ابھی تک اس نے اپنی ایک بھی نشانی نہیں دکھائی تھی تاہم کسی بھی وقت اس کے ظاہر ہونے کا خطرہ بدستور سر پہ منڈلا رہا تھا. لوشیا نے کہا کہ وہ خود مل کر سارے گھر کی صفائی کریں گی. چنانچہ وہ دونوں جھاڑ پونچھ میں مصروف ہو گئے. دلچسپ بات یہ تھی کہ کپتان کے بھوت نے ابھی تک ان کے کسی کام میں مداخلت نہیں کی. یا تو وہ گھر پہ نہیں تھا اور سیر سپاٹے کے لیے باہر نکل گیا تھا یا وہ بڑی خاموشی سے اس تبدیلی کا جائزہ لے رہا تھا. دوپہر تک مارتھا نے لوشیا کے ساتھ مل کے ڈرائنگ روم بیڈ روم اور ایک سائیڈ روم کی صفائی کی. دوسری منزل کے کمرے اسی طرح بند پڑے رہے. لوشیا کو ان کمروں کی ضرورت نہیں تھی. باورچی خانے میں جھاڑ پونچھ کر دی گئی. یہاں پرانی طرز کا ایک بڑا چولہا بنا تھا. قریب ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹی لکڑیوں کا ڈھیر رکھا تھا. بجلی اس دو منزلہ عمارت میں نہیں لگی تھی. لوشیا نے مارتا سے کہا کل کنجے کلرک مائیکل آئے تو اسے کہیں گے مکان میں بجلی لگا دے. بجلی اور گیس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. باورچی خانے میں ہم کب تک لکڑیاں جلاتے رہیں گے. اتنے میں باہر موٹر کے ہارن کی آواز سنائی دی. کلرک مائیکل اپنی پرانی پھٹیچر سی موٹر خود چلائے چلا آ رہا تھا. آنکھوں کے آگے اس نے ہیٹ کا چھجا کر رکھا تھا. گرین ہاؤس کے بڑے آہنی گیٹ کے باہر اس نے گاڑی کھڑی کر دی. کھڑکی میں لوشیا کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. مائیکل نے ہاتھ ہلا کر مسکراتے ہوئے سلام کیا. اس نے گھبراہٹ کے انداز میں جیب سے ایک پائپ نکالا. اسے سلگانے کے خیال کو ملتوی کر کے دوسری جیب میں ڈالا. رومال سے ماتھے پہ آیا پسینہ پہنچا. دل ہی دل میں خدا کو یاد کر کے گاڑی سے اتر کر گرین ہاؤس کے اجڑے ہوئے ویران باغ میں داخل ہوا. وہ بھوت کے خیال سے بہت ڈرا ہوا تھا مگر لوشیا پر وہ اپنے خوف کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ الٹا اس پر اپنی دلیری اور بہادری کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا. گنجا کلرک ایک جھاڑی کے پاس پہنچا تو کسی نے اس کے آگے ٹانگ پھنسا کر اسے زمین پر گرا دیا. گنجے کلرک کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی. وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھا اور پیچھے بھاگنے والا تھا کہ سامنے سے لوشیا آتی دکھائی دی. بہت افسوس ہے مسٹر مائیکل آپ گر پڑے. کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی. نہیں نہیں شکریہ شکریہ. گھاس پر سے پاؤں پھسل گیا. رنجے کلرک نے مسکرانے کی زبردستی کوشش کی اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، لوشیا اسے اپنے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گئی، یہاں اب ہر شے صاف ستھری اور چمکدار ہو گئی تھی۔ مائیکل نے ہنس کر کہا، نیا مکان مبارک ہو خاتون، آپ نے تو بڑی جلدی سے صاف ستھرا کر لیا، اس مکان میں تو صدیوں کی گرد چڑھ گئی تھی۔ لوشیا بولی، جی ہاں ابھی اس کی مرمت وغیرہ کرانی ہو گئی، صفائی تو صرف ڈرائنگ روم کی اور بیڈ روم کی ہے، ابھی تشریف رکھے مسٹر مائیکل، کیا آپ کاغذات لے کر آئے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں، یہ لیجئے، یہاں دستخط کر کے ایک کاپی آپ اپنے پاس رکھ لیں، دوسری کاپی کمیٹی کے ریکارڈ میں محفوظ رہے گی۔ لوشیا نے رجسٹری کے کاغذات کلرک سے لے کر الماری میں رکھے۔ آپ کیا پیئیں گے مسٹر مائیکل، چائے یا کافی؟ کافی ٹھیک رہے گی، جے کلرک نے رومال سے گردن پر آیا ہوا پسینہ پوچھ کر کہا۔ وہ گھبرا رہا تھا، اسے پکا یقین تھا کہ باغ میں بھوت نے ہی ٹانگ اڑا کر اسے گرا دیا تھا۔ وہ اب اس گھر سے جلدی جلدی بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن کروڑ پتی امریکی بیوہ کی حسین صحبت بھی اسے بہت پسند تھی، وہ اتنی جلدی سے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ کافی کی چسکی لیتے ہوئے گنجے کلرک نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد لوشیا سے پوچھا، بیگم صاحبہ، بھوت نے آپ کو ستایا تو نہیں؟ لوشیا کہا لگا کر ہنس پڑی۔ مسٹر مائیکل، ابھی تک تو کسی بھوت بھوت سے میری ملاقات نہیں ہوئی، ہاں اگر اس نے شرف ملاقات بخش دیا تو میں یقین دلاتی ہوں کہ دونوں کی یہ بڑی اہم اور دلچسپ ملاقات ہوگی۔ کمال ہے کمال ہے، آپ بڑی بہادر خاتون ہیں، امریکی بڑے دلیر ہوتے ہیں، میں بھی امریکی ہوں، ٹیکساس میں میرے دادا کا تیل کا۔ اور گنجا مائیکل کوئی سترویں بار اپنا امریکی شجرہ نصب کھول کر بیٹھ گیا۔ لوشیا نے مارتھا سے کہا کہ باورچی خانے میں جا کر فروٹ کیک لے آئے۔ مارتھا نے سر پر سفید ٹوپی اور گلے میں سفید فرل والا ایپرن پہن رکھا تھا، وہ مسکراتی ہوئی سر جھکا کر باورچی خانے آ گئی۔ باورچی خانے کی الماری سے فروٹ کیک نکال کر اس نے میز پر رکھا اور خود میز کے دراز سے جھک کر چھری تلاش کرنے لگی۔ چھری ہاتھ میں لے کر وہ کیک اٹھانے لگی تو کیک وہاں نہ تھا۔ بڑی بڑی سفید آنکھیں کھول کر اس نے گھوم کر دیکھا، کیک دوسرے میز پر پڑا تھا، وہ سر جھکا کر غور کرنے لگی، اس نے کیک پہلے میز پر رکھا تھا، دوسرے میز پر اسے کون لے گیا؟ کہیں یہ کارستانی بھوت کی تو نہیں تھی؟ گھبرا کر اس نے جلدی سے فروٹ کیک اٹھایا، باہر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ مائیکل لوشیا کو ابھی تک اپنے اباؤ اجداد کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فروٹ کیک دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، میری دادی بہت اچھا کیک بناتی تھی، میری بہن بھی بہت اچھا فروٹ کیک بنایا کرتی تھی۔ لیکن حبشی خادمہ نے کہا، ابھی ابھی میں نے باورچی خانے میں میز پر کیک رکھا تو وہ غائب ہو گیا۔ اتنا سننا تھا کہ گنجے کلرک کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کیک کا ٹکڑا اچھل کر دور جا گرا۔ وہ جیب سے رومال نکال کر ہاتھ صاف کرنے لگا اور کھڑا ہو کر بولا، بیگم صاحبہ مجھے اجازت دیں، کل کسی وقت حاضر ہوں گا۔ لوشیا نے کہا، ارے مسٹر مائیکل، آپ نے تو کافی بھی پوری نہیں پی۔ شکریہ بیگم صاحبہ، کل پی لوں گا باقی کافی، خدا حافظ خدا حافظ۔ گنجا کلرک مائیکل سر پہ ہیڈ جمانے کی کوشش کرتے گھبراہٹ کے عالم میں کمرے سے نکل گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لون میں سے گزرنے لگا۔ باورچی خانے میں گرین ہاؤس کا بھوت ظاہر ہو گیا اور مائیکل کی جان گھبرا رہی تھی کہ ان بھوت اس پہ حملہ نہ کر دے، کیونکہ اس نے بھوت کا مکان اس کروڑ پتی بیوہ کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ لون سے نکل کر گیٹ کے باہر آیا تھا جیسے کسی نے پیچھے سے اسے زوردار دھکا دیا۔ مائیکل اچھل کر گھاس پر گر پڑا، اس کا ہیڈ پرے جاگ پڑا، اینک اتر گئی اور وہ گھبراتا ہوا اٹھا، ٹوپی سر پہ رکھی، ناک پہ اینک جمائی اور ہاتھ اٹھا کر بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اسے منع کیا تھا، میں بے قصور ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ بھوت سر پہ آن پہنچا ہے۔ پھر ایک تیز اور کرخت آواز اسے سنائی دی، تم کون ہوتے ہیں میرا مکان فروخت کرنے والی؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ کیا تم نہیں جانتے ہو یہ میرا مکان ہے، میں اس کا مالک ہوں؟ مائیکل نے پہلی بار بھوت کی تیز بھاری اور گمبھیر آواز سنی، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مسز سمتھ ضدی خاتون ہے، میں نے بہت منع کیا تھا مگر وہ اپنی بات پڑھ دیتی نہیں، میں بے گناہ ہوں، مسٹر بھوت میں بے گناہ ہوں، دفع ہو جاؤ بدبخت چوہے۔ ایک زور کی دھپ گنجے سر کے کلرک پہ پڑی، گنجے کلرک کے سر پہ پڑی اور اس کا ہیڈ پچک گیا۔ وہ دہائی دیتا تیزی سے گیٹ سے باہر بھاگ گیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے انجن سٹارٹ کیا اور 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے رفو چکر ہو گیا۔ دوپہر گزر گئی، شام ہو گئی۔ لوشیا نے ڈرائنگ روم میں اپنے کپڑوں کا صندوق کھولا، اس میں سے کپڑے نکال کر الماری میں رکھ رہی تھی۔ مارتا باورچی خانے میں رات کا کھانا تیار کر رہی تھی. گنجے کلرک نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ بہت جلد باورچی خانے میں گیس بھی لگوا دے گا اور بجلی کا بندوبست بھی کر دے گا. شام کو سمندر کی طرف سے سرد ہوا چلنے لگی. سمندر کی طرف سے سرد ہوا کی وجہ سے تمام کھڑکیاں بند کر دی گئیں. لوشیا نے ماتا کو کمرے کا فانوس روشن کرنے کے لیے کہا. اس پرانے سے جھاڑ میں کوئی 50 کے قریب موم بتیاں لگی تھی. ماتا نے دیا سلائی جلائی اور وہ بجھ گئی. حبشی خادمہ گھبرا کر لوشیا کے پاس آئی. بیگم صاحبہ دیا سلائی نہیں جل رہی. وہ کیسے نہیں جل رہی؟ لاؤ میری طرف. لوشیا نے دیا سلائی جلائی تو وہ جلنے لگی. تم یوں ہی گھبرا رہی ہو مارتا، اب جاؤ فانوس روشن کر دو. مارتا ڈرتے ڈرتے دیا سلائی رگڑنے لگی. وہ جل اٹھی. اس دفعہ اسے کسی نے پھونک مار کر نہ بجھایا. فانوس روشن کر کے چھت کے ساتھ لٹکا دیا گیا. 100 برس کے بعد پہلی بار گاؤں کے لوگوں نے گرین ہاؤس کے ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں پر پوری روشنی دیکھی. گاؤں میں یہ بات تیزی سے پھیلنے لگی کہ گرین ہاؤس کسی کروڑ پتی امریکی بیوہ نے خرید لیا ہے، وہ خود اس میں رہنے کے لیے آ گئی ہے. لوگ بھی خوش تھے. چلو ایک ویران بھوت گھر آباد ہوا، شاید اس طرح بھوت وہاں سے چلا جائے اور ان کی جان عذاب سے چھوٹے. انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں یہ امریکی بیوہ بھوت کے انتقام کا نشانہ نہ بنے. اب گاؤں والوں نے دور سے گرین ہاؤس کی کھڑکیوں پر روشنی دیکھی تو بس دیکھتے ہی رہ گئے. رات کا کھانا لوشیا نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کھایا. ابھی ڈرائنگ روم گندا تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس میں لوشیا بیٹھ کر کھانا کھا سکے. مارتا نے بڑے مزیدار کھانا پکائے تھے. لوشیا نے کہا، مارتا کہتے ہیں اس سمندری ساحل کی مچھلیاں بڑی لذیذ ہوتی ہیں، کل مارکیٹ جا کر کچھ مچھلیاں خرید لانا، ان کے کباب بنانا. بہتر ہے بیگم صاحبہ. کھانے کے بعد لوشیا کافی پیتے ہوئے شام کا اخبار پڑھ رہی تھی، جو گاؤں میں رات کے پہلے پہر ہی آ جاتا تھا. اخبار میں کروڑ پتی بیوہ لوشیا کی تصویر چھپی تھی، ساتھ ہی گنجے مائیکل کی تصویر بھی تھی. نیچے خبر تھی جس پہ لکھا تھا، کروڑ پتی امریکی بیوہ مسز لوشیا سمتھ نے 100 سال پرانا آسیبی گرین ہاؤس خرید لیا ہے. لوشیا نے مارتا سے کہا، دیکھو مارتا، میرے ساتھ اس گنجے ڈرپو کلرک کی تصویر چھپی ہے، تم کہاں بیٹھی تھی؟ تمہاری تصویر بھی آنی چاہیے تھی. اچھا میں کل گنجے مائیکل سے پوچھوں گی. مارتا نے سفید دانتوں کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ میں اتنی کالی ہوں، شاید اخبار پر میری تصویر نہ آئے. پھر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی. کچھ دیر اخبار پڑھنے کے بعد لوشیا اپنے بیڈ روم میں اوپر آ گئی. بیڈ روم کو اچھی طرح صاف کر کے مارتا نے نئی نکور چادریں بچھا دی تھی. آتش دان میں آگ بھی روشن کر دی گئی. کارنس پر شمعدان میں بڑی موم بتی چل رہی تھی جس کی سنہری روشنی سارے بیڈ روم میں پھیلی تھی. لوشیا پلنگ سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی اور کتاب پڑھنے لگی. سونے سے پہلے وہ ضرور کچھ نہ کچھ پڑھا کرتی تھی، یہ اس کی پرانی عادت تھی. ابھی اس نے 6-7 برس ہی پڑھے ہوں گے کہ موم بتی ایک دم بجھ گئی. لوشیا نے چونک کر شمعدان میں بجھی ہوئی شمع سے دھوئیں کی پتلی لکیر اوپر اٹھتی دیکھی. لوشیا نے اٹھ کر دیا سلائی جلائی، موم بتی دوبارہ روشن کر دی اور پلنگ پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ موم بتی پھر بجھ گئی. صاف معلوم ہو رہا تھا کسی نے پھونک مار کے اسے بجھا دیا ہے. لوشیا نے تیسری بار شمعدان میں شمع روشن کی، وہ پھر بجھ گئی. اب لوشیا سمجھ گئی یہ بھوت کی کارستاری ہے. اس نے اونچی آواز میں کہا، مسٹر بھوت، تم جہاں کہیں بھی کھڑے ہو ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہاری ان باتوں سے ڈرنے والی نہیں. تم چاہے جو کچھ بھی کر لو، میں اسی گھر میں رہوں گی، سمجھے؟ لوشیا نے چوتھی بار موم بتی روشن کی تو اسے کسی نے نہ بجھایا. وہ پلنگ پہ آ کے نیم دراز ہو کر کتاب پڑھنے لگی. اسے کتاب پڑھتے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کمرے میں جیسے بھوچال سا آ گیا. پلنگ زور زور سے ہلنے لگا. وہ ایک دم سے پلنگ پر سے اچھل کر فرش پر آ گئی. فرش بالکل ساکت تھا. ظاہر ہے یہ کام بھوچال کا نہیں، بھوت کا تھا. پلنگ ابھی تک ہل رہا تھا، اس کا سنہری فریم چیخ رہا تھا. لوشیا نے کہا، مسٹر بھوت، تم مجھے پریشان نہیں کر سکتے، میں بڑے مضبوط اعصاب کی عورت ہوں، میں خوفزدہ نہیں ہوں گی. لوشیا نے پہلی بار بھوت کی آواز سنی. محترمہ، یہ میرا گھر ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں، میں نے آپ کو بہت لحاظ کیا ہے، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا بوریا بسر اٹھا کر صبح یہاں سے چلی جائیں. لوشیا نے غصے میں کہا، مسٹر بھوت، تم کون ہوتے ہو ایک زندہ انسان سے اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ تم بھوت ہو، میں زندہ انسان ہوں، تم مجھے شکست نہیں دے سکتے. میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب پھر کہتی ہوں، میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی. اور اب جاؤ، مجھے سونے دو. کپتان کے بھوت کی تیز آواز سنائی دی. آپ کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا محترمہ, آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں. لاشیا نے پرعزم لہجے میں کہا, میں یہ مکان چھوڑنے کے لیے میں نے نہیں خریدا, میں نے اس لیے خریدا ہے کہ اس میں ساری زندگی بسر کروں. تمہیں میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو, میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. لاشیا پلنگ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی, اس کا منہ کمبل سے باہر تھا. بڑے غور سے کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی, جیسے کپتان کے بھوت کو تلاش کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو. اس کے بعد کپتان کے بھوت کی کوئی آواز سنائی نہ دی, معلوم ہوتا تھا وہ چلا گیا. لاشیا نے پھر کتاب پڑھنا شروع کی. جب وہ تھک گئی, اسے نیند آنے لگی, تو شمعدان میں جلتی ہوئی موم بتی بجھانے کے لیے اٹھی. ابھی وہ پلنگ سے اٹھی تھی کہ کسی نے پھونک مار کے موم بتی گل کر دی. وہ ذرا مسکراتی ہوئی بولی, مسٹر بھوت تمہارا شکریہ. بھوت کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی. اچانک لاشیا نے سنجیدہ چہرہ بنا کر کہا, مسٹر بھوت تم میں اتنی شائستگی بھی نہیں کہ جب ایک شریف خاتون سونے لگے تو اس کے بیڈ روم سے چلے جاؤ. بھوت کی آواز بالکل نہ آئی, اس نے کوئی جواب نہ دیا. بیڈ روم میں خاموشی طاری رہی. پھر لاشیا نے دیکھا کہ دروازہ اپنے آپ ذرا سا کھلا, پھر اس زور سے بند ہوا کہ کارنرز پر شمعدان کپ کپا اٹھا. وہ ہنس پڑی اور کمبل اوڑھ کر سو گئی. صبح گرین ہاؤس کے لان کے درختوں میں چڑیوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ لاشیا کی آنکھ کھل گئی. کھڑکیوں میں سفید سفید روشن دھوپ بیڈ روم میں آ رہی تھی. لاشیا انگڑائی لے کر اٹھی. اس نے اپنے جوان جسم پر پھیلے ہوئے ریشمی شب خوابی کے لباس کو درست کیا اور آئینے کے آگے بیٹھ کے بالوں میں برش کرنے لگی. مارتھا اس کے لیے چائے کی پیالی لے کر آئی تھی. لاشیا نے اس سے پوچھا کہ رات کیسی گزری. اسے ڈر تھا کہ کہیں کپتان کے بھوت نے اسے بھی جا کر ڈرایا دھمکایا نہ ہو. اس کے الٹ مارتھا نے سفید دانت نکال کر کہا, میں تو گہری نیند سوئی رہی بیگم صاحبہ. ناشتے کے بعد لاشیا لان میں آ گئی. مارتھا نے بیڈ کی سبز رنگ کی کرسیاں دھوپ میں ڈال رکھی تھی. ٹپائی پر سنہری رنگ کے سنتروں سے بھری ہوئی سفید پلیٹ رکھی تھی. لان کی جھاڑیاں آگے آگے سے صاف کر دی گئی تھی. دھوپ بڑی چمکیلی اور گرم تھی. آسمان نیلا اور خوشگوار تھا. سمندر کی طرف سے بڑی خنک اور نمدار ہوا چل رہی تھی. لاشیا نے مارتھا سے کہا کہ ٹائپ رائٹر باہر ہی منگوا دے. اس کا خیال تھا کہ وہ خوشگوار سنہری دھوپ میں بیٹھ کر اپنا نیا ناول لکھنا شروع کرے گی. اس کے ناول کا پلاٹ کئی دنوں سے اس کے دماغ میں چکر لگا رہا تھا. مارتھا نے کافی کی پیالی لا کر اس کو دی. لاشیا نے سفید کاغذات ٹائپ رائٹر پر چڑھا دیے اور ابھی پہلی سطر لکھی تھی کہ گنجا کلرک مائیکل اپنی فرنیچر کار میں وہاں وارد ہوا. صبح بخیر کہہ کر وہ کرسی کھینچ کر میز کے قریب ہو گیا. ہیٹ اتار کر میز پر رکھا سنترا اٹھا کے چھیلتے ہوئے بولا, بیگم صاحبہ آپ کیا لکھنے لگی صبح صبح؟ کہیں میرے خلاف کوئی شکایت تو ٹائپ نہیں کر رہی؟ لاشیا نے مسکرا کر کہا, میں اپنا ناول شروع کر رہی ہوں. مائیکل بڑا خوش ہوا. با خدا بڑی اچھی بات ہے, ناول لکھنے کے لیے تو یہ جگہ آئیڈیل ہے. کمال کی بات ہے, جب میں پہلی بار یہاں آیا تو میرا خیال بھی ناول لکھ کے روزی کمانے کا تھا. مجھے امید ہے آپ یہاں اپنی زندگی کا بہترین ناول لکھ سکیں گی. گنجے مائیکل کی بیجا مداخلت سے لاشیا بور ہو گئی. مائیکل نے مارتھا کو آواز دے کر خود ہی کہا کہ وہ اس کے لیے بھی کافی کی ایک پیالی لے آئے. لاشیا نے خندہ پیشانی سے ٹائپ رائٹر بند کر دیا. وہ اس بے ضرر مسخرے کلرک کو ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی. اس نے پوچھا, وہ کس طرح آیا ہے؟ مائیکل نے بتایا, وہ اس گھر میں گیس اور بجلی لگوانے کا سارا انتظام کر چکا ہے. کل سے کاریگر اپنا کام شروع کر دیں گے. لاشیا نے اس کا شکریہ ادا کیا. گنجے مائیکل نے دوسرا سنترا چھیل کر اس کی ایک کاش منہ میں ڈالی کہ کسی نے ہاتھ مار کے سنترا ہوا میں اچھال دیا. وہ ہڑبڑا گیا, سنترا گھاس پر دور جا گرا. وہ سنترا اٹھانے کے لیے آگے جھکا ہی تھا کہ کسی نے اس کی پیٹ پر زور سے لات ماری. مائیکل اونھے منہ زمین پر گر پڑا. وہ خوفزدہ ہو کر اٹھا, اپنی ٹوپی گھاس سے اٹھا کر جھاڑی, سر جھکا کر خدا حافظ کہا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا. لاشیا ہنستی رہ گئی. جب اس کی موٹر نظروں سے اوجھل ہو گئی تو لاشیا نے ہوا میں باتیں کرنے کے انداز میں کہا, شکریہ مسٹر بھوت, اب میں آرام سے اپنا کام کر سکوں گی. بھوت کی بھاری اور چڑچڑی آواز سنائی دی, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی. میں تمہیں ایک بار پھر وارننگ دیتا ہوں، مسز اسمتھ ایک ہفتے کے اندر اندر اس گھر سے واپس چلی جاؤ، نہیں تو انجام کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ روشیا غصے میں آ کر بولی، مسٹر بھو تم بار بار کی دھمکیاں دے کے مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں بھی تمہیں آخری وارننگ دیتی ہوں، میرے معاملات میں مداخلت بند کر دو اور چپکے سے اس گھر کے کسی کونے میں جا کر سو جاؤ، جہاں تم 100 برس سے سو رہے ہو، جاؤ مجھے اپنا کام کرنے دو۔ بھوت نے کوئی جواب نہ دیا۔ مارتھا ٹھیک اسی وقت کافی کی پیالی لے کر پیچھے کھڑی تھی، اس کی سفید ڈیلو والی آنکھیں پوری کھل گئیں، اس نے ڈرتے ڈرتے چاروں طرف دیکھا اور پھر اپنے مالکن سے پوچھا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی تھی۔ لوشیا نے پلٹ کر مارتھا کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، نہیں میں تو کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی۔ مارتھا نے کہا، میڈم میں نے خود آپ کی آواز سنی ہے، آپ کسی کو ڈانٹ رہی تھی۔ لوشیا جلدی سے بولی، وہ دراصل میں ناول کے ایک کردار کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس کی زبان سے مکالمے ادا کروا رہی تھی، مجھے ناول لکھتے لکھتے بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ مارتھا نے کافی کی پیالی میز پر رکھی، اسے لوشیا کی بات کا یقین نہیں تھا۔ بھوت کا خیال ایک بار پھر مارتھا کے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ مسٹر مائیکل چلے گئے؟ ہاں، انہیں جلدی جانا تھا، یہ کافی کی پیالی تم جا کر پی لو۔ مارتھا کافی کی پیالی اٹھائے سر کو حیرانی سے دائیں بائیں چٹکتی مکان کے اندر چلی گئی۔ لوشیا نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ذرا بلند آواز میں پوچھا، مسٹر بھوت کیا تم چلے گئے؟ بھوت کی آواز نہیں آئی۔ دوسرے لمحے جیسے کسی نے زور سے زمین پر پاؤں مار کے سنتروں والی تپائی گرا دی۔ لوشیا ہنس پڑی، میں جانتی ہوں اب تم جا رہے ہو۔ دوپہر کے کھانے تک لوشیا ناول لکھتی رہی، پھر کھانا کھانے اندر آئی۔ مارتھا نے اس دوران ڈرائنگ روم کی جھاڑ پوچھ کر کے اسے سجا بنا دیا۔ لوشیا نے دوپہر کا کھانا ڈرائنگ روم میں ہی کھایا۔ دوپہر کے بعد بجلی کا ایک انسپیکٹر دیکھنے آیا کہ گرین ہاؤس میں کہاں کہاں بجلی لگوانی ہے۔ مائیکل اس کے ساتھ تھا، انسپیکٹر ڈرا ہوا تھا، اس نے گرین ہاؤس کے بھوت کے بارے میں بے شمار قصے سن رکھے تھے، مگر لوشیا نے اسے بھاری معاوضہ دینے کا وعدہ کیا جس کے لالچ میں وہ آ گیا۔ میڈم، انسپیکٹر بیڈ روم میں داخل ہوا تھا کہ آتش دان کے پاس رکھا ہوا چکڑا اپنے آپ اوپر اٹھا اور دھڑام سے اس کی پیٹ پر آ پڑا، وہ چیخ مار کر بیڈ روم سے بھاگ گیا۔ گنجے مائیکل نے سنا تو وہ بھی گھبرا کر باہر آ گیا۔ لوشیا نے انسپیکٹر کو بہت بہتیرا سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور اپنا فیتا لپیٹ کر 9:00-11:00 ہو گیا۔ گنجے مائیکل نے ہیٹ اتار کر بڑے ادب سے کہا، بیگم صاحبہ اگر مسٹر بھوت کی یہی حرکتیں رہی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس مکان میں کبھی گیس اور بجلی نہیں آ سکے گی، آپ کو باقی عمر موم بتیوں کی روشنی میں بسر کرنی پڑے گی۔ لوشیا نے مائیکل سے کہا، وہ کل دوسرے انسپیکٹر اور کاریگر کو لے آئے، وہ کوشش کرے گی کہ ایسا ناخوشگوار حادثہ پھر کبھی نہ ہو۔ مائیکل چلا گیا۔ لوشیا اسی وقت اپنے بیڈ روم میں آئی اور کھڑکی کے پاس لگی ہوئی دوربین کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کہا، مسٹر بھوت اگر تم نے اپنے رویے کی معافی نہ مانگی تو میں دوربین اٹھا کر ابھی کھڑکی سے باہر پھینک دوں گی، میں جانتی ہوں یہ تمہارے 150 سالہ پرانے بحری جہاز کی یادگار دوربین ہے، تم اسے برباد ہوتے نہ دیکھ سکو گے۔ بیڈ روم کا دروازہ زور سے کھلا، پھر بھوت کی بوجھل آواز سنائی دی، مسز اسمتھ اگر میں چاہوں تو تمہارے ہاتھ سے بڑی آسانی سے دوربین چھین کر تمہیں کھڑکی سے باہر پھینک سکتا ہوں، مگر میں صرف تمہارے لیے ایسا نہ کروں گا، برائے مہربانی اس دوربین کو واپس اپنی جگہ پہ رکھ دو۔ لوشیا نے کہا، پہلے وعدہ کرو تم میرے گھر میں آنے والے کاریگروں کو کچھ نہیں کہو گے۔ بھوت کی آواز آئی، وعدہ کرتا ہوں۔ لوشیا نے ہنستے ہوئے دوربین کھڑکی میں رکھ دی۔ بھوت کی باروب آواز پھر گونجی، مگر میں یہ وعدہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت دوں گا، تم نے ان لوگوں کو اس گھر میں آ کر میرے صدیوں کے سکون کو تباہ و برباد کر دیا ہے، آخر تم لوگ دوسری جگہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ لوشیا بولی، اس لیے کہ مجھے یہ گھر پسند ہے، یہ میرے خوابوں کی تعبیر ہے، اب مجھے تم بھی اچھے لگنے لگے ہو۔ شٹ اپ۔ اس کے ساتھ ہی بیڈ روم کا دروازہ زور سے جھنجھنا کر بند ہو گیا، بھوت چلا گیا۔ لوشیا ہنستی ہوئی نیچے آ گئی۔ دوسرے روز گرین ہاؤس میں بجلی اور گیس آ گئی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر وہاں ٹیلی فون بھی لگ گیا۔ اس دوران میں کپتان کے بھوت نے وعدے کے مطابق کسی کو کچھ نہ کہا، اس نے لوشیا سے کوئی بات نہ کی۔ لوشیا نے اپنا ناول آدھے کے قریب لکھ لیا۔ 2 ہفتے گزر گئے، کپتان کے بھوت کی آواز نہ آئی تو لوشیا بھی اداس ہو گئی۔ ایک روز وہ شام کے وقت بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی، آتش دان میں ہلکی ہلکی آگ جل رہی تھی، سمندر کی لہریں دور تک غروب ہوتی، شام کی تاریکی میں سرخ روشنی پھیلا رہی تھی۔ لوشیا کو کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ لوشیا کا دل یوں ہی دھڑکتے لگا، اس کے ہوٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مسٹر بھوت کیا یہ تم ہو؟ بیڈ روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوشیا نے اپنا سوال دہرایا تو بھوت کی آواز سنائی دی۔ آج پہلی بار اس کی آواز میں لوشیا کو ایک عجیب قسم کا باوقار، ٹھہراؤ اور ہلاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ بھوت نے کہا، تم مجھے بھوت نہ کہا کرو، اگرچہ میں زندہ نہیں، مردہ ہوں، اپنی لاش کا بھوت ہوں، اپنی لاش کی روح ہوں، مگر میرا نام جارج ہے، مجھے تم کیپٹن جارج کہہ کے پکار سکتی ہو۔ لوشیا نے کہا، تمہارا نام معلوم کر کے مجھے خوشی ہوئی کیپٹن جارج، تم اتنے دن کہاں رہے؟ اسی گھر میں تھا، پھر تم نے آواز کیوں نہیں دی؟ تمہیں کس لیے آواز دیتا؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں بلانے کی؟ تم میری دوست نہیں ہو، تم نے میرے مکان پہ زبردستی قبضہ کیا ہے، یہ میری مہربانی ہے، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کوئی اور ہوتا تو میں اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتا۔ لوشیا کا پارا بھی ایک دم چڑھ گیا، اس نے فرش پر پاؤں مار کے کہا، کیپٹن جارج تم بھی غور سے سن لو، میں تمہیں اپنا دشمن سمجھتی ہوں، تم میرے دوست نہیں، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ذرا مجھے اٹھا کے سمندر میں پھینکنے کی کوشش کرو، خدا کی قسم نانی یاد کرا دوں گی۔ او شٹ اپ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے زور سے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ بھوت چلا گیا۔ لوشیا دیر تک غصے میں در در ٹہلتی رہی۔ اس واقعے کو دو ہفتے گزر گئے۔ گرین ہاؤس کے بھوت کیپٹن جارج کی آواز پھر سنائی نہ دی۔ لوشیا نے اپنا ناول ختم کر لیا۔ اب وہ لندن جانے کی تیاریاں کر رہی تھی تاکہ وہاں پبلشر سے جا کے اپنا ناول چھپوا سکے۔ اس عرصے میں گرین ہاؤس کے بھوت کا خیال اسے کئی بار آیا۔ ایک روز وہ ڈرائنگ روم میں کیپٹن جارج کی تصویر کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جارج بڑا حسین اور پروقار شخص تھا، اگر زندہ ہوتا تو لوشیا کی گال شرم سے سرخ ہو جاتے۔ جارج کی نیلی پراسرار آنکھیں لوشیا کو اپنی طرف گھورتی محسوس ہوئی۔ وہ بہت لون میں آ گئی۔ موسم بہار شروع ہو چکا تھا۔ لون میں جگہ جگہ رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہوا میں پھولوں کی میٹھی مہک رچی ہوئی تھی۔ مارتا باورچی خانے میں رات کا کھانا بنانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی کے باورچی خانے کی کھڑکی کے قریب سے گزرتے لوشیا نے مارتا سے کہا، وہ ذرا سمندر کے کنارے ٹہلنے جا رہی ہے۔ لوشیا گرین ہاؤس کے لان میں سے گزر کر سمندر پر آئی۔ سمندر کی لہریں پرسکون تھی، اگرچہ ہوا میں ٹھنڈک تھی، مگر اس ٹھنڈک کو سنہری دھوپ نے کافی حد تک اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ لوشیا کے سنہری بال سمندری ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اچانک لوشیا نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ اس نے گردن گھما کر دائیں جانب دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ریت پر اس کے ساتھ ساتھ کسی مرد کے قدموں کے نشان پڑ رہے تھے۔ گرین ہاؤس کا بھوت کیپٹن جارج لوشیا کے پہلو با پہلو چل رہا تھا۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ریت پر اس کے قدموں کے نشان پڑتے جا رہے تھے۔ لوشیا نے مسکرا کر کہا، کیپٹن جارج دن کتنا حسین ہے۔ بھوت نے کچھ نہ کہا۔ لوشیا نے دوبارہ موسم کی تعریف کی تو کیپٹن جارج کے بھوت نے کہا، میڈم میرے لیے موسم ہمیشہ خوشگوار رہتا ہے اور دن ہمیشہ حسین رہتے ہیں۔ لوشیا سٹ پٹا کر رہ گئی، بڑا بددماغ بھوت ہے یہ بھی۔ پھر اس نے کیپٹن جارج کے بھوت سے اپنے ناول کی باتیں شروع کی۔ بھوت نے کہا، مجھے معلوم ہے تم کل لندن اپنے پبلشر کے پاس جا رہی ہو، لیکن وہ تمہاری کتاب نہیں چھاپے گا۔ لوشیا نے تنک کر کہا، تمہیں کیسے معلوم کہ وہ میری کتاب نہیں چھاپے گا؟ بھوت کی آواز سنائی دی، میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی میڈم۔ تم لندن جا رہی ہو، وہ جا کر تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو پھر تم جہنم میں جاؤ، لوشیا نے غصے سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دیکھا ریت پر اب کسی مرد کے پاؤں کے نشان نہیں۔ کیپٹن جارج کا بھوت غائب ہو گیا۔ لوشیا کو کیپٹن جارج کے بھوت کی باتیں بڑی بری لگی۔ وہ واپس مکان پہ آ گئی اور لندن جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اتنے میں گنجا مائیکل اپنی کار کے بے ہنگم ہارن کی آواز سناتے ہوئے آ گیا۔ حسب معمول اس کے ہارن کی آواز سن کے لان میں بیٹھی سرخ چڑیاں پھڑ پھڑا کر اڑ گئیں۔ خادمہ مارتا نے باورچی خانے سے نکل کر گنجے مائیکل کو ڈانٹا، وہ برائے مہربانی اپنی کار کا احمقانہ ہارن نہ بجایا کرے، جس کی آواز سے بیچاری لال چڑیاں دانا دن کا چنتے چنتے اڑ جاتی ہیں۔ گنجے مائیکل نے ہیٹ اتار کر ادب سے جھکتے ہوئے کہا، محترمہ میری موٹر کے ہارن کی آواز سن کر تو پرندے گانا گانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہی مارتا زمین پر پاؤں مار کر واپس باورچی خانے میں چلی گئی. مائیکل لوشے کے پاس ڈرائنگ روم میں آ گیا اور ادب سے سر جھکا کر سلام کرنے کے بعد اسے بتایا کہ لندن جانے کی ٹکٹ اس نے خرید لی ہے, سیٹ بک کروا دی ہے, گاڑی صبح 8:40 پر قصبے کے اسٹیشن سے چل پڑے گی. اس کے ساتھ ہی کتاب کا یہ پارٹ صفحہ نمبر 153 پر ختم ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 3 میں سماعت کریں.